یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وهو ارحم الراحمين في موضع العفو والرحمه واشد المعاقبين في الشده والنقمه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفدا. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. درود بجي محمد وعلى آله. مومنین کرام، تیسرا دن جس میں خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو اس عادت بخشی کہ ہم اس فرش اعضا پر آئیں اور کچھ اپنی سعادت کا اور نجات کا توشہ فراہم کر سکیں، اپنی آخرت کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے کچھ چیزوں کو مہیا کر سکیں. کچھ مومنین جب بھی مجلس کے لیے آنا ہوتا ہے، ممبر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ جو بھی زاکرین خطبہ علماء ہوتے ہیں، تو لوگ ان سے التماع سے دعا کہتے ہیں، اور اس التماع سے دعا کے پیچھے ان کا ایک یقین ہوتا ہے کہ جب یہ ممبر سے دعا کی جائے گی تو جتنے بیٹھے ہوئے مومنین ہیں کہ جو حسین علیہ السلام پر روتے ہیں، جب وہ آمین کہیں گے تو دعا قبول ہو جائے گی. لہذا ایسے تمام مومنین کے لیے کہ جنہوں نے التماع سے دعا کہی، جن کے گھروں میں کوئی بھی پریشانی ہے، جو بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، جس کا بھائی بیمار ہے، جس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اور اپنی تمام حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات. حضرت محترم، زیارت جامعہ کی مختلف الفاظ اور اس کی مختصر سی تشریح کے ساتھ اس سلسلے کلام کو جاری رکھتے ہیں. کلام نے ابتدائی کلام میں آپ نے بیان کیا کہ جب ایک مومن ایک زائر زیارت پڑھتا ہے تو زیارت کے اندر جو آغاز ہوتا ہے وہ شہادتوں اور گواہیوں سے ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس طرح کر کے خدا کی وحدانیت کی گواہی دی جاتی ہے. خدا کی وحدانیت کے بعد رسول اکرم کی نبوت، و اشہد ان محمدا عبدہ المنتجب و رسولہ المرتضی، یہ گواہی دی جاتی ہے. اور اس کے بعد تیسری گواہی جو ہوتی ہے وہ آئمہ اطہار کے بارے میں ہوتی ہے. زیارت جامعہ کے اندر بھی یہی ترتیب موجود ہے. کل آپ کے سامنے دو گواہیوں اور شہادتوں کا بیان کیا، اور شہادت اور گواہی کی اقسام کتنی ہیں، مراتب کتنے ہیں، درجات کتنے ہیں، اس کو بھی مختصراً آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی. آج آ جاتے ہیں براہ راست اس ٹکڑے کی طرف کہ جس میں ہم اور آپ آئمہ علیہ السلام کے بارے میں کچھ گواہی دیتے ہیں. گواہی کے لیے فقط ذہن میں یہ رہے ایک نقطہ، ہمیشہ میں نے عرض کر دیا کل آپ کے سامنے کہ گواہی ہمیشہ اس چیز کی دی جاتی ہے کہ جس چیز سے انسان واقف ہوا کرتا ہے. جس چیز سے انسان واقف نہ ہو اس چیز کے بارے میں انسان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوا کرتی. اگر میں وحدانیت پروردگار کی گواہی دے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے وحدانیت خداوند عالم سے آشنا ہونا ضروری ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں خدا کے سوا کوئی معبود نہیں تو حقیقت میں میں خدا کی وحدانیت کو سمجھتا ہوں اور پھر گواہی دوں. اور اس کی وہ چار مراتب آپ کے سامنے, لفظی ہے, قلبی ہے, عملی ہے اور وجودی ہے. گواہی چار اقسام میں کل بیان ہوئی. اب جب ہم آئیں گے ائمہ علیہ السلام کے بارے میں کسی چیز کی گواہی دینے کے لیے, درود پڑھیے محمد والے محمد. اب جب ہم ائمہ اطہار کے بارے میں کسی چیز کی گواہی دینا چاہیں گے تو اس کے لیے بھی یہی اصول ہوگا کہ ہم ائموں کے بارے میں اگر کہیں گے کہ آپ نے یہ کام انجام دیا یا آپ کی یہ خصوصیات ہیں یا آپ کی یہ صفات ہیں, تو ان صفات کے بارے میں ہمیں معرفت کا ہونا ضروری ہے. مثلاً میں آپ کے سامنے ایک ٹکڑا پیش کرتا ہوں زیارت جامعہ کی زیارت سے ہٹ کر, آپ اور میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہوئے ان کی اکثر زیارتوں میں, چاہے وہ زیارت عاشورہ ہو یا زیارت وارثہ ہو یا دیگر زیارات جو امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہیں, اس میں گواہی دیتے ہیں, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ نے نماز کو قائم کیا. تو آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا میں نے امام حسین کو اپنی آنکھوں سے نماز پڑھتے ہوئے یا قائم کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ کا جواب نفی میں ہوگا, نہیں میں تو نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام سن 61 ہجری میں شہادت پا کے اس دنیا سے چلے گئے, میں تو 1400 سال بعد اس دنیا میں آیا ہوں, تو میں نے تو حسین ابن علی کو نہیں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, تو پھر میں گواہی کیسے دوں گا؟ میں کیسے کہوں گا اشہد انک؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے کسی سے سنا ہے اور اس سننے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا. اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ علماء نے اس کا حل بتایا, کہا کہ جب میں اور آپ اس راستے پر چلیں گے کہ جو حسین ابن علی کا راستہ ہے, اور اس راستے پر چلتے ہوئے نماز کو ادا کریں گے, اور پھر اس کے بعد پیچھے جا کر سوچیں گے کہ یہ نماز اگر آج قائم ہے تو کس کی قربانی کی وجہ سے قائم ہے. جب میں پیچھے چلتا ہوا جاؤں اور سوچوں گا اور تاریخ کے اس باب میں پہنچوں گا کہ یہ تاریخ اسلام, یہ اسلام کی تعلیم مٹ جاتی اگر حسین نے قیام نہ کیا ہوتا, نماز پڑھنے والا باقی نہ بچتا اگر حسین نے سجدے میں اپنی گردن نہ کٹوا دی ہوتی. تو لہٰذا اس بنیاد پر میں آگے کہتا ہوں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. اب جب میں آ کر امام حسین علیہ السلام کا جلوس نکالوں گا اور اس جلوس میں نماز کو قائم کروں گا تو میں گواہی دے پاؤں گا کہ آپ نے نماز کو قائم کیا تھا, آپ نے نماز قائم کی, اس کا اثر باقی ہے. اسی طرح جب میں اور آپ زیارت جامعہ میں آئیں گے, ائمہ کے ٹکڑے جو میں بیان کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے, اشہد انکم الائمۃ الراشدون, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ائمہ ہیں. اور ائمہ کی خصوصیات کیا ہے؟ الراشدون, المہدیون, المتقون, الصادقون, المصطفون. یہ تمام تقریباً آپ نو ٹکڑے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ ائمہ ہیں کہ جو راشد ہیں, جنہوں نے رشد حاصل کیا, جو مرشد ہیں. جب رشد کی منزل پر پہنچ گئے تو پھر آپ مرشد انسانیت بن گئے. آپ مہدیون ہیں, ہدایت یافتہ ہیں. جب ہدایت کی منزلوں پر فائز ہو گئے تو پھر آپ ہادی بھی بن گئے. خدا عالم آپ کے ذریعے سے ہدایت فرماتا ہے, لیکن اس گواہی کے لیے عزیزوں مجھے اسی فارمولے پر عمل کرنا ہوگا کہ مجھے اس گواہی سے پہلے اس منزل پر پہنچنا ہوگا کہ میں گواہی دینے کے قابل بن سکوں. اور یقیناً اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے کل بھی بیان کیا کہ گواہی کو سچی گواہی دینے کے لیے مجھے مطالعہ کرنا پڑے گا, مجھے معرفت حاصل کرنی پڑے گی, مجھے ان نکات کو سمجھنا ہوگا. اگر میں امام کے بارے میں کہوں کہ ان اشہد انکم ائمۃ الراشدون, آپ ہدایت یافتہ, رشد یافتہ, راشد امام ہیں, تو پہلے میں راشد کے معنی کو تو سمجھوں کہ راشد کہتے ہیں کس کو ہیں. امام المہدیون, آپ مہدی ہیں, آپ سب کے سب امام ہیں, ائمہ مہدی ہیں, ہدایت یافتہ ہیں, تو اس مہدی کا مطلب کیا ہے؟ یہی مجلس ہے کہ جس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. پہلا ٹکڑا جو ہم نے زیارت جامعہ میں گواہی دیتے ہوئے ائمہ کے بارے میں بیان کیا, اشہد انکم ائمۃ الراشدون. شاید اسی ایک ٹکڑے پہ آج کی مجلس ختم ہو جائے گی, یا اگر موقع ملا مہدیون تک آ جائیں گے. پہلی چیز, ابھی تک آپ نے جو گواہی دی تھی اس میں آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ اس کے منتخب بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اس ٹکڑے میں جو آپ گواہی دے رہے ہیں، یہاں پر آپ یعنی ایک ظاہر براہ راست اماموں سے مخاطب ہوتا ہے، یہ توجہ کیجئے گا. اس سے پہلے کے ٹکڑے میں آپ خدا سے براہ راست مخاطب نہیں ہوئے، آپ نے خدا کے بارے میں گواہی دی ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. آپ رسول اللہ سے براہ راست مخاطب نہیں ہوئے، آپ نے رسول اللہ کی نبوت کی گواہی ضرور دی ہے، مگر یہ زیارت کتنا عظیم سفر انسان کو طے کرواتی ہے کہ ایک زائر جب اماموں کے حرم میں آ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس زیارت نامے کے ذریعے سے اس کو وہ مقام ملتا ہے کہ آئمہ علیہ السلام سے براہ راست کلام کرتا ہے. اشہد انکم، میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ سب کے سب آئمہ الراشدون، آپ سب کے سب آئمہ ہیں، وہ آئمہ کہ جو اللہ کی جانب سے رشد یافتہ ہیں. اس سے پہلے کہ میں راشدون کے اوپر آؤں، ایک نقطہ بیان کر دوں، میں گواہی دے رہا ہوں، آپ سب گواہی دے رہے ہیں، ہم سب گواہی دے رہے ہیں کہ آئمہ ہیں. یہ امام کیا ہوتا ہے، اس کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا. عزیز و امام اللہ کی جانب سے مخصوص ہوا کرتا ہے. امامت انتصابی ہے، انتخابی نہیں ہے. انتخابات کے ذریعے سے امام کو نہیں چنا جا سکتا، امام اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. آیت آپ کے سامنے پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، جب حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ تمہیں میں نے امام بنایا، جب حضرت ابراہیم نے اس عہدے کو دیکھا، اس مقام کو دیکھا، اس منزلت کو دیکھا، تو جناب ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے امامت کو مانگا، لیکن خداوند عالم نے کہا کہ نہیں، یہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچ سکتی، یعنی تمہاری اولاد میں جو ظلم کرنے والا ہوگا اس تک نہیں پہنچے گی، ورنہ رسول اللہ خود نسل ابراہیم میں سے ہیں، امام علی علیہ السلام خود نسل ابراہیمی میں سے ہیں. لہذا خداوند عالم نے امامت کو قرار دیا، امامت اللہ کی جانب سے انتخابی نہیں ہے. اب ایک نقطہ ذہن میں آ گیا، آپ کے سامنے بیان کروں. محسن قراتی ایک بہت برجستہ عالم دین ہے، مفسر ہیں. ایک مرتبہ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایران میں کانفرنس ہوئی، اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا، چیدہ چیدہ افراد کو بلایا گیا کہ کانفرنس ہوئی وہاں پہ، ہمیں بھی بلایا گیا. کہتے ہیں ہم بھی وہاں پر گئے اور تقریباً 3-4 گھنٹے کی بحث و مباحثہ مختلف چیزوں پر چلتا رہا. کہنے لگے کہ جب بحث ختم ہو گئی، الوداع کا وقت آیا، تو میں نے ان علماء سے جو اہل سنت کے بڑے علماء تھے، اچھا اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس ممبر سے کبھی بھی تعصب کی بات نہیں کی جا سکتی، یہ ممبر لوگوں کو ملانے کا اور لوگوں کی عقل اور شعور کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے، یہ ممبر تفریق کا ذریعہ نہیں ہے، اس ممبر کے ذریعے سے لوگوں کو جدا نہیں کیا جاتا، کیونکہ حسین علیہ السلام کربلا لوگوں کو ملانے کے لیے آئے تھے، آئمہ علیہ السلام نے لوگوں کو ملانے کے لیے قربانیاں دی ہیں. اگر امت میں اختلاف ڈالنا ہوتا تو علی مرتضیٰ کی قوت بازو کافی تھی، کسی میں مجال نہیں تھی جو علی مرتضیٰ کے سامنے آ کے ٹھہر پاتا، لیکن امت کو ملانا ہے. البتہ ملانے سے یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان اپنے عقائد کا اظہار بھی نہ کرے، انسان اپنے عقیدے کا اظہار بھی نہ کرے، انسان حق کو بیان بھی نہ کرے، یہ مطلب بھی نہیں ہے. حق کو بیان کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ بہرحال دنیا نے پلٹ کر اسی مکتب کی طرف آنا ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے، دنیا پلٹ کر اسی طرف آئے گی. خدا آپ کے سامنے جو کل بھی آیت پیش کی تھی، بیان کیا تھا، جو اسی سورہ اسی زیارت جامعہ کا حصہ ہے، کہ خدا وند عالم کا ارادہ ہے کائنات کے اوپر رسول اللہ کے دین کو غلبہ عطا کرے گا، وہ امام مہدی کے ہاتھوں عطا کرے گا. جب امام مہدی کے ہاتھوں دین اسلام غلبہ حاصل کرے گا تو امت خود بخود پلٹے گی اسی طرف، پلٹنا تو ہے. اب اگر ہم اور آپ اس ممبر کے ذریعے سے کچھ ایسا کام کریں کہ جو کنفیوژنز ہیں یا ابہامات ہیں ان کو دور کر دیں تاکہ انسان سوچنے پر مجبور ہو، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. محسن قراتی صاحب کہتے ہیں جب ہم الوداع ہوا، ہم جانے لگے، میں نے ان علماء اہل سنت سے ایک سوال کیا، میں نے کہا اجازت ہو تو ایک سوال پوچھوں. کہنے لگے جی پوچھیے. کہا میرا سوال یہ کہ امام مہدی کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، بات کہاں سے نکالی ہے؟ اشہد انکم الائمۃ الراشدون، ائمہ. پہلے امامت کو تو سمجھنا ضروری ہے، پھر بیان کریں گے راشدون، مہدیون، متقون، مصطفیون، یہ کیا ہوتا ہے. سب نے پلٹ کر کہا کہ امام مہدی وہ ہستی ہیں کہ جن کے ذریعے سے خداوند عالم نے اس زمین کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے. سب نے متفقہ طور پہ کہا، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے کل بھی بیان کیا تھا کہ امام مہدی کے بارے میں فقط ہمارے کتابوں میں نہیں, اہل سنت کے معتبر منابعوں میں ذکر ہے, کتابیں لکھی گئی ہیں. آیت اللہ صافی گل پائیگانی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کے اندر اہل سنت کے منابعوں سے ذکر کیا امام مہدی کا تذکرہ ہے. کہاں کہاں امام مہدی کا تذکرہ ہے؟ کہتے ہیں کہ سب نے کہا کہ امام مہدی ایک حقیقت ہے, ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے ہاتھوں خدا بندے عالم نے دنیا کے اوپر اسلام کے پرچم کو نافذ کرنا ہے. امام مہدی تشریف لائیں گے, دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی. جو روایت ہماری ہیں وہ وہاں پر بھی ہے. آغا محسن قرادی کہتے ہیں اچھا اگر ایسا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا آج کا دور ظلم و ستم سے بھرا ہوا نہیں ہے؟ سب نے کہا بالکل بھرا ہوا ہے. کیا آج کے دور میں ظلم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ظلم ہے. آج کے دور میں ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ سب نے کہا بالکل ہے. کہا ٹھیک ہے, ہم ایک مشترک نقطے پر آ گئے. مشترک نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آج کا دور ظلم و ستم سے بھرا ہوا بھی ہے, اور ہمارے اور آپ کی روایات کے مطابق اس ظلم و ستم سے نجات خداوند عالم نے امام مہدی کے ذریعے سے دینی ہے. کہیں گے بالکل صحیح بات ہے. اگر قراتی کہتے ہیں میں نے موقع غنیمت جانا, وہاں پہ ایک جملہ کہا کہ ٹھیک ہے جب امام مہدی نے آ کر ہی اس امت اسلام کو, فقط امت اسلام کو نہیں انسانیت کو بشریت کو نجات عطا کرنی ہے, تو آئیے مل کر امام مہدی کا انتخاب کر لیتے ہیں. اب یہ جو جتنے سننے والے تھے سب ہکا بکا رہ گئے کہ یہ قراتی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں. پہنچنے والے پہنچ گئے, کچھ کو میں پہنچاؤں گا انشاءاللہ. کہنے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, امام مہدی کا انتخاب ہم اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو خدا کا فیصلہ ہے کہ مہدی کون ہوگا. توجہ کیجئے گا, پہنچ گیا. کہ خدا کا فیصلہ ہے, مہدی ہمارے اور آپ کے انتخاب سے نہیں منتخب ہو سکتا. یہ خدا ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ مہدی کون ہے, کب آئے گا, اور اس کے ذریعے سے دنیا کو عدل و انصاف فراہم کیا جائے گا. اگر براتی نے کہا کہ اگر آپ کو آخری رہنما کے انتخاب کا حق نہیں ہے تو پہلے رہنما کا انتخاب کا حق کس نے دیا؟ درود بھیجو. جو ہے عزیزوں تعصب کی بات تو نہیں ہے, حقیقت کی بات ہے. اگر امام مہدی نے آ کر سارے کام کرنے ہیں, روایات موجود ہیں, کتابوں میں موجود ہے, امام مہدی نے ہدایت کے پرچم کو آگے پھیلانا ہے, ظلم بڑھ بھی رہا ہے, ہر چیز نظر آ رہی ہے, آئیے منتخب کر لیں. اگر انتخابی ہے رہبر کا معاملہ, اور اگر انتخابی نہیں ہے, آپ آخری کو منتخب کرنے کا حق نہیں رکھتے, تو بھی مان لیجئے کہ پہلے کو بھی منتخب کرنے کا حق آپ کے پاس نہیں تھا. پہلا رہبر بھی وہی تھا جسے غدیر قوم میں پالان شغل کے ممبر پر جا کر رسول نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بتا دیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی. بس عزیزو اشہد انکم الائمہ, آپ ائمہ ہیں. کون سے امام؟ جن کو خدا نے مخصوص کیا ہے. امامت انتخابی نہیں ہے, امامت جمہوریت کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے منتخب کر رہے ہیں. امامت امر الہی ہے, لا ینال احدی, امامت عہد الہی ہے. خدا کے عہد, خدا کے منصب کو خدا ہی دے سکتا ہے, خدا سے کوئی لے نہیں سکتا. بس اشہد انکم الائمہ الراشدون, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ آئمہ ہیں جو راشدون ہیں. اب راشد کیا ہوتا ہے, راشدون کیا ہوتا ہے, اس کی مختصر سے وضاحت ہوگی. دیکھیے یہ تھوڑی سی علمی گفتگو ہوگی اس اشرے کے اندر, کہیں کہیں آپ کو کچھ کچھ مشکلات ہوں گی, لیکن جب کبھی بھی ہمیں مشکل آتی ہے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ محمد و آل محمد پر درود پڑھتے جائیے. محمد و آل محمد پر درود جو ہے وہ بڑی بڑی مشکلوں کو آسان کر دیا کرتا ہے. لہذا میں بھی درود پڑھتا ہوں, آپ بھی درود پڑھتے ہیں, انشاءاللہ میں اپنی بات پہنچا پاؤں گا, اور آپ صاحب فہم ہیں انشاءاللہ, ان تمام چیزوں کو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اشہد انکم الائمہ الراشدون, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ آئمہ ہیں جو راشد ہیں. سب کے سب, کوئی ایک یا دو نہیں. اب تاریخ انسانیت میں سلسلہ امامت میں کوئی ایسا سلسلہ دکھا دے کہ جس میں اول سے لے کر آخر تک سب کے سب صاحب رشد ہوں, تو ان کی پیروی کے لیے تیار ہیں. سوائے امام علی علیہ السلام سے لے کر اور امام مہدی تک کوئی اور سلسلہ امامت ایسا ملنے والا نہیں ہے. رشد کہتے ہیں کس چیز کو ہیں؟ رشد ترقی کو کہتے ہیں, رشد پرورش کو کہتے ہیں, مگر ایسی پرورش اور ایسی ترقی جو ہر جہت سے مکمل ہو, جو ہر جہت سے مکمل ہو. بعض افراد ترقی کرتے ہیں, بعض افراد کسی ایک فیلڈ میں آگے بڑھتے ہیں. مثلا ایک شخص ہے جو اسپورٹس میں, گیمز میں بہت اچھا ہے, یہ اس میں آگے بڑھ گیا, اس نے اسپورٹس میں ترقی کی, رشد حاصل کیا, مگر علم میں پیچھے رہ گیا. ایک شخص ہے جو ریاضیات میں اچھا ہے لیکن علم طبیعیات میں پیچھے رہ گیا. ایک شخص ہے جو جسمانی قوتوں کا بہت اچھا مالک ہے مگر فکری کام نہیں کر سکتا. رشد کا مطلب ہم جانبہ ترقی ہے, ہر جہت سے ترقی, اس کو کہا جاتا ہے رشد. اور یہ رشد اتنا اہم ہے کہ آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہے قرآن کریم میں کہ حضرت موسیٰ کوئی معمولی نبی نہیں ہے, ایک صاحب شریعت نبی ہے, اولو العزم نبی ہے. مگر وہی اولو العزم نبی رشد کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو رشد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر کی ہمراہی میں چلنے کے لیے تیار ہے. آیت کیا ہے؟ حضرت خضر سے جب ملاقات ہوتی ہے جناب موسیٰ کی, تو جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, کیا میں آپ کے ساتھ چلوں اس بات پر کہ جو علم, جو رشد آپ کو ملا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا کر دیں آپ. توجہ کیجئے گا, حضرت موسیٰ خدا کے اولو العزم نبی ہیں, حضرت نبی صاحب علم ہے, صاحب شریعت ہیں, مگر رشد ایک ایسی خصوصیت ہے کہ صاحب اولو العزم نبی بھی کہتا ہے میں آپ کے ساتھ چلنے پہ تیار ہوں. اس رشد میں سے جو خاص ہدایت ہے آپ مجھ کو بھی کچھ عطا کریں. اور اس واقعے کے اندر ہم بیان کریں گے, اس واقعے میں سمجھیں گے کہ یہ رشد ہوتا کیا ہے. رشد یعنی حقیقت کے اوپر انسان کی نگاہ پڑ جائے, یعنی انسان حقائق کو سمجھنا شروع کر دے. حضرت موسیٰ چلے, آپ نے سنا ہوا واقعہ, تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا. حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ساتھ چلے, حضرت خضر نے پہلے چلنے سے پہلے کہا کہ موسیٰ میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے. کیوں نہیں چل پاؤ گے؟ اس لیے کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے. توجہ چاہوں گا, نبی کا صبر اور انسان کا صبر بڑا فرق کرتا ہے. ایک وقت میں ہوں کہ مجھے کہا جائے تمہارے اندر صبر کی کمی ہے, اور ایک وقت کسی نبی کو کہا جائے تمہارے اندر صبر کی کمی ہے, یہ الگ الگ چیزیں ہیں. انسانوں کا عام انسانوں کا انبیاء سے مقایسہ نہیں ہوا کرتا. لیکن حضرت خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. کیوں نہیں چل سکتا؟ اس لیے کہ تمہارے اندر صبر نہیں ہے. پھر آگے چل کے جناب موسیٰ کو جناب خضر نے کہا کہ تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو ان چیزوں کے اوپر جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات انسان لوگوں پر اعتراض اس لیے کر دیا کرتا ہے کہ اس کو لوگوں کی حقیقت کا علم نہیں ہوا کرتا. رسول اللہ پر اعتراض, آئمہ پر اعتراض اسی لیے کیے جاتے تھے کہ ان کی حقیقت سے واقف نہیں تھے لوگ, ان کی عظمت سے واقف نہیں تھے. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں, آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تین واقعات پیش آئے, آپ سب جانتے ہیں, بچوں کے لیے دوہرا دوں, دوبارہ سے تکرار ہو جائے گی. پہلی جگہ جناب موسیٰ جب آگے چلے حضرت خضر کے ساتھ, ایک کشتی میں سوار ہوئے, کچھ فاصلہ طے ہوا, حضرت خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا. اور جب سوراخ کر دیا, حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں اعتراض نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ نے, حضرت خضر نے کہا تھا مجھ سے سوال نہ کرنا جب تک خود نہ بتا دوں. حضرت موسیٰ نے وعدہ کر لیا تھا, مگر جیسے ہی کشتی میں سوراخ ہوا حضرت موسیٰ نے اعتراض کر دیا. یہ کیا کام کیا آپ نے؟ غریبوں کی کشتی میں سوراخ کر دیا. اب یہاں پر آپ تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ کی جگہ پر آئیے اور سوچئے کہ حضرت موسیٰ کا اعتراض صحیح ہے یا غلط. صحیح ہے اعتراض. کیوں؟ کیونکہ بظاہر اس سوراخ کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی, غریبوں کی کشتی تھی. حضرت خضر نے پلٹ کر کہا, موسیٰ میں نے تو کہا تھا سوال نہ کرنا. کہا اچھا اب غلطی ہو گئی, اس دفعہ سوال کر دیا, اگلی مرتبہ سوال نہیں کروں گا. پھر آگے بڑھے, اگلی جگہ پہنچے. جب اگلی جگہ پہنچے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا. حضرت خضر نے آگے بڑھ کے اس بچے کو مار دیا. اب تو اور بڑا ظلم ہو گیا, سوراخ کرنا کشتی میں چھوٹا تھا, ایک بچے کو مار دینا اور بری چیز ہے. حضرت موسیٰ نے فوراً اعتراض کیا کہ آپ نے کیا کام کیا. کہا موسیٰ میں نے کہا تھا سوال نہ کرنا. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اگلی مرتبہ. تیسرا مرحلہ آیا, ایک بستی میں پہنچے, حالت شدت بھوک تھی, نڈھال تھے, لوگوں سے جا کے کچھ کھانے کو مانگا, لوگوں نے دینے سے انکار کر دیا کہ اجنبیوں کو ہم کچھ نہیں دیتے. وہاں سے باہر نکلے, ایک دیوار تھی گر رہی تھی, حضرت خضر نے موسیٰ سے کہا موسیٰ آؤ اس دیوار کو بناتے ہیں. اب حضرت موسیٰ کیسے صبر کریں کہ پہلے ہی اس بستی کے اندر آئے جہاں کوئی انسان شناس بھی شاید نہیں ہے, کسی نے کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھا, کھانے کے لیے مانگا کسی نے مدد نہیں کی, اور جناب خضر آ کر یہ دیوار بنانا چاہتے ہیں. بہرحال وعدے کے مطابق دیوار بنائی. اب جب دیوار بنائی تو کہا کہ جب آپ دیوار بنا ہی چکے ہیں تو کسی کی کوئی اجرت مانگ لیتے, یہ مفت میں ایسے لوگوں کی خدمت کرنے کا کیا فائدہ. جناب خضر نے کہا موسیٰ یہ وہ موقع ہے کہ جب میرے اور تمہارے درمیان جدائی آ جانی چاہیے. یہ وجہ کا ہے, توجہ کیجیے گا. ایک اولاد نبی بھی بعض اوقات بعض چیزوں کی حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکتا, اور اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس کو اس ولی کی ہمراہی کرنی پڑتی ہے کہ جو حقائق سے آشنا ہوا کرتا ہے. بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ جو حقائق سے آشنا ہوتے ہیں, اسی لیے ہم ائمہ کو کہتے ہیں انکم ائمت الراشدون, آپ وہ ائمہ ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی حقیقت چھپی ہوئی نہیں ہے, آپ کائنات کے ہر راز سے باخبر ہیں, آپ کائنات کی ہر شے سے باخبر ہیں, ائمت الراشدون ہیں. چونکہ جناب خضر وہاں پر راشد تھے اور جناب موسیٰ اس رشد کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چلے تھے. بس عزیزوں, خداوند عالم ہم نے اور آپ نے بیان کیا انکم ائمت الراشدون, اور پھر حضرت موسیٰ نے ان تینوں چیزوں کی حکمت پوچھی. چونکہ واقعہ سنا ہوا ہے میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا, اپنے موضوع کی طرف رہنا چاہتا ہوں. لہذا جناب خضر نے رہنمائی کی اور اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا. حضرت موسیٰ جیسا نبی بھی جناب خضر کی ہمراہی کرتا ہے تاکہ اس رشد کو حاصل کر سکے. یہ رشد کیا چیز ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے پڑھوں. سورہ نساء کی آیت نمبر 6 کا ایک ٹکڑا ہے جس میں یتیموں کے مال کا تذکرہ ہے کہ یتیموں کا مال ہے, یتیموں کا مال نہ کھاؤ. فَإِنْ آنَسْتُمْ, اور جب تم یہ دیکھو کہ وہ اپنے رشد تک پہنچ چکا ہے وہ یتیم بچہ, فَادْفَعُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ يَفَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, جب تم یہ دیکھو کہ یہ یتیم بچہ کہ جس کا مال تمہارے پاس محفوظ تھا وہ رشد کی منزل تک آ چکا ہے, اب اس کا مال اس کے حوالے کر دو. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر مفسرین نے بیان کیا, یہاں پر رشد بلوغت کو نہیں کہا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ اگر یتیم بچی کا مال تھا اور وہ 9 سال کی ہو گئی تو اس کا مال اسے دے دو, نہیں. اگر یتیم بچے کا مال تھا وہ 15 سال کا ہو گیا تو اس کا مال اس کو دے دو, نہیں. کہا گیا کہ جب وہ رشد کی منزل پر آ جائے, کیا مطلب؟ جب وہ اپنے اچھے اور برے کو پہچاننا شروع کر دے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو. جب وہ اپنے نفع اور نقصان پر قادر ہو جائے, یعنی اپنے سرمایے کو صحیح سمت میں استعمال کر سکے, تو اب وہ رشید ہو گیا, اب اس کا مال اس کو دینا. عزیزوں, اسی طرح ہماری اور آپ کی زندگی ایک سرمایہ ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ سرمایہ ہماری اس عدم رشیدگی کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہو. خداوند عالم نے کہا جب وہ رشید ہو جائے, رشد کی منزل پر آ جائے, اس کا مال اس کو لوٹا دینا. ایک اور آیت سے اور واضح کر دوں کہ خداوند عالم کی نگاہ میں راشد کون ہے, رشد والا کون ہے. میں اور آپ بننا چاہتے ہیں کہ نہیں رشد والا بننا چاہتے ہیں؟ اشہد انکم الائمت الراشدون, آپ راشد ہیں. امام اور ماموم کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ جو امام کرتا ہے وہی ماموم کرتا ہے. امام اور ماموم اسی وقت ایک ساتھ ہو سکتے ہیں کہ جب امام کی پیروی میں ماموم وہ سارے کام انجام دے جو امام انجام دے رہا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال نماز جماعت کی ہے. اگر امام رکوع میں ہو اور ماموم قیام کی حالت میں ہو تو یہ نماز جماعت نہیں کہلائے گی. اگر امام سجدے میں چلا جائے, ماموم قنوت میں ہاتھ اٹھا کے کھڑا رہے, امام جماعت نہیں ہو سکے گی. کیوں؟ کیونکہ امام اور ماموم کے لیے شرط ہے کہ جو امام کر رہا ہو وہی ماموم بھی کر رہا ہو. اگر ایک نماز جماعت کے لیے حکم ہے تو آئمہ علیہ السلام کی پیروی کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر تم گواہی دے رہے ہو کہ تمہارے آئمہ راشدون ہیں تو تم بھی رشد کی منزل پر پہنچو, تم بھی رشد حاصل کرو, تم بھی ترقی کرو. اگر تمہارے آئمہ رشید ہیں, رشد والے ہیں, لوگوں کی ہدایت کرنے والے ہیں تو تم بھی رشید بنو. قرآن کس کو راشد کہہ رہا ہے؟ ایک آیت بیان کروں, درود پڑھی محمد والے محمد پر. آیت بہت واضح ہے, اس آیت کے ذریعے سے سمجھ میں آ جائے گا. سورہ نساء کی, سورہ یونس کی ظاہر آیت نمبر 35 ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ لَكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. راشد کون ہے؟ میں اور آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر راشد ہوں گے، رشید ہوں گے، رشد حاصل کیا ہوگا تو آئمہ کے پیچھے چلنے والے بن پائیں گے. اب قرآن کی اس آیت کے مطابق دیکھنا ہے کہ میں راشد ہوں یا نہیں ہوں، میں رشید ہوں یا نہیں ہوں، اہل رشد ہوں یا نہیں. کچھ خصوصیات خدا نے بیان کی. پہلی خصوصیت اہل رشد کی یہ ہے کہ حببا الیکم الایمان، جو اہل رشد ہوا کرتا ہے اس کو ایمان سے محبت ہوا کرتی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، فقط ایمان سے محبت نہیں ہوتی، ایمان اس کے دل میں زینت اختیار کر جاتا ہے. مجھے اور آپ کو اپنے اندر اس خصوصیت کو دیکھنا ہے کہ آیا ایمان سے مجھے اور آپ کو محبت ہے یا نہیں. کیسے ممکن ہے کہ جس کو کل ایمان سے محبت ہو اس کو ایمان سے محبت نہ ہو؟ جو کل ایمان سے محبت رکھتا ہو، کل ایمان سے محبت رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں ایمان سے محبت ہے. حبب الیکم الایمان، وہ خدا ہے کہ جس نے تمہارے لیے پسند کیا، تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، تمہارے لیے ایمان تمہاری محبت کا ذریعہ ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا. اب اپنے آپ کو دیکھیے کہ میرے اور آپ کے دل میں ایمان مزین ہے یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان کے علاوہ کوئی اور اشیاء میرے اور آپ کے دل میں مزین ہو جائیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہمارے اور آپ کے دل کی زینت ایمان کے علاوہ کچھ اور ہو؟ اگر ایسا ہے تو ہم راشد نہیں ہیں، ہم رشید نہیں ہیں. جب ہم راشد نہیں ہیں تو اہل بیت کے راستے پہ چلنے والے بھی نہیں بن پائیں گے. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، فقط خدا نے ایمان کو ذریعہ محبت قرار نہیں دیا. وکرہ لکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہارے لیے اس نے کفر کو، فسق کو اور گناہوں کو کراہت کا ذریعہ قرار دیا. پس اب جس کے دل میں ایمان مزین ہے، ایمان کا جلوہ جس کے دل میں موجود ہے، اور جس کسی کو کفر سے، فسق سے اور گناہوں سے نفرت ہے، اولئک هم الراشدون، وہی اہل رشد ہیں. مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھے گناہوں سے نفرت ہے یا نہیں ہے. خداوند عالم نے معیار بیان کیا. اگر چاہتے ہو راشد کو سمجھنا، اب آئیے اس آیت کے مطابق دیکھ لیجیے. اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کہا انکم الائمۃ الراشدون، آپ وہ آئمہ ہیں جو اہل رشد ہیں، راشدون ہیں. خدا نے کہا کون اہل رشد ہے؟ کہ جس کو ایمان سے زینت دی گئی ہے، جس کے دل میں ایمان کی اہمیت ہے، کہ جو فسق و ظلم و گناہوں سے نفرت کرتا ہے. عزیز توجہ رکھیے گا ایک نقطے کی طرف، نوجوانوں سے عرض کروں گا، گناہوں کو چھوڑنا ایک مرحلہ ہے، گناہوں سے نفرت اس سے بڑا مرحلہ ہے. کر رہا لکم الکفر والفسوق والعصیان، خدا نے باعث انزجار، باعث تنفر قرار دیا گناہ کو. جب انسان اس مرحلے پر پہنچتا ہے کہ گناہ سے اس کو نفرت ہونا شروع ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اہل بیت کے رستے میں قدم رکھنا شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر آنا شروع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو تمام گناہوں سے نفرت بھی تھی، اور اہل بیت علیہ السلام گناہوں سے دور بھی تھے. آپ ایک نقطے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت نے ہر طرح کی کوشش کی، ہر طرح کا ظلم اہل بیت کے اوپر کیا، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر کبھی کوئی انگلی اٹھا کے بات نہ کر سکا. دشمن کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، اس کی شخصیت کو اگر خراب کرنا ہو تو اس کی زندگی کا کوئی منفی نقطہ، تاریک نقطہ نکال کر لے آئے. دشمنوں کو اتنی بڑی دشمنی کی ضرورت نہ پڑتی اہل بیت کے ساتھ، اگر اہل بیت کی زندگی میں ایک تاریکی بھی نظر آ جاتی. مگر اہل بیت کی زندگی میں تاریکی نظر کیسے آئے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت ہیں، طہارت کا مرکز ہیں، لہذا اہل بیت علیہ السلام سے رشت دور ہے، یہ رشت سے دور ہیں. لہذا خداوند عالم نے بیان کیا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو اہل رشت ہو، رشت کا کیا مطلب ہوا؟ عام علمی سطح سے بڑھ کر ایک مرحلہ. ہم آ چاہے ہر جہد سے تکامل. اسی لیے ہم جو انسان کامل ہو اس کو کہتے ہیں کہ انسان کامل رشید ہے, اور آئی انسان کامل کا بہترین مصداق آئمہ علیہ السلام ہر جہد سے مکمل ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, جو مرد میدان ہوتا ہے جنگ کے میدان میں لڑنے والا ہوتا ہے معمولاً قلم نہیں چلا سکتا, عالم نہیں ہوتا, خطبہ نہیں دے پاتا. یہ علی مرتضیٰ ہیں جو جامع الازداد ہیں, میدان جنگ میں شجاع ترین انسان, ممبر کے اوپر فصیح و بلیغ ترین خطیب. عیادت کرنے پر جائیں تو اتنی تواضع کے ساتھ لوگوں کی عیادت کریں, غریبوں کی مدد کریں کہ کبھی یتیم بچوں کو اپنے شانوں پر بٹھا لیں, کبھی یتیم بچوں کے لیے آوازیں نکال کر انہیں خوش کریں, کبھی بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہوئے ان کے تندور میں جا کے روٹیاں لگا دیں. یہ علی مرتضیٰ جامع الازداد ہر جہد سے مکمل ہے علی مرتضیٰ. لہذا انکم ائمت الراشدون, اب وہ ائمہ ہیں کہ جو اہل رشد ہیں. اب جب میں گواہی دینے کی منزل پر آؤں عزیزوں, تو میں مخاطب ہو رہا ہوں آئمہ علیہ السلام سے, تو میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس لیے اپنا امام مانتا ہوں کہ میں آپ کی پیروی میں اس رشد کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں, اور آپ کے حضور آ کر آپ کی خدمت میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ اے آئمہ آپ راشد بھی ہیں مہدی بھی ہیں, مہدیون آپ ہی وہ آئمہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم سب کی ہدایت ہونے والی ہے. میں ہدایت کی خاطر یہ سفر طے کر کے آیا ہوں, میں اپنا وطن چھوڑ کر اس لیے آیا ہوں آپ کی حرم میں, چاہے وہ مشہد ہو, چاہے وہ کربلا ہو, چاہے وہ نجف ہو, چاہے وہ سامرہ ہو, یا وہ اجڑا ہوا قبرستان بقیع ہو, فرق نہیں پڑتا. آئمہ کی اہمیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. قبر پہ آج نشان نہیں ہے کوئی بات نہیں, آنے والا زمانہ اس قبر پر ایسی شاندار قبور کی تعمیر کرنے والا ہے انشاءاللہ کہ پوری دنیا کی نگاہیں جنت البقیع کی زیارت کریں گی انشاءاللہ. وہ وقت دور نہیں ہے, نزدیک ہے وہ وقت انشاءاللہ, آنے والا ہے وہ وقت کہ جب انسان اور ہمارا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جنت البقیع کی تعمیر ہوتے ہوئے. درود پڑھیں محمد والے محمد. جب ایک زائر جاتا ہے, میں زیارت جامعہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, زیارت جامعہ جس کو دسویں امام نے کہا, ہر امام کی زیارت کے لیے پڑھا جا سکتا ہے, اور جب جاتے ہیں تو زیارت نامہ عہد و پیمان ہے. جب آپ کسی کی زیارت کے لیے آتے ہیں, کسی کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں, تو کون سی باتیں کرتے ہیں؟ جو باتیں آپس میں آپ دوسرے کو ایک دوسرے سے مانوس کرتی ہیں, جن باتوں سے آپ ایک دوسرے کا احوال پوچھتے ہیں. آئمہ کی زیارت پر جا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ جو باتیں ہمیں آئمہ کے نزدیک کرتی ہیں, جب ان باتیں ہمیں آئمہ کی منزلت میں نگاہ میں ہماری منزلت کو بڑھاتی ہیں, ہم وہ باتیں کرتے ہیں آئمہ سے. یہ زیارت نامے در حقیقت وہ کلام ہے کہ جس کو خود آئمہ نے ہمیں دیا. اب جب میں اور آپ کھڑے ہوئے زیارت کے لیے کہا, آپ راشدون ہیں اور مہدیون بھی ہیں, آپ ہدایت کرنے والے بھی ہیں, آپ سب کے سب مہدی ہیں. اب ایک نقطے کی طرف توجہ چاہوں گا, یہ جو لفظ مہدیون آیا, یعنی وہ کہ جو ہدایت یافتہ ہو. اب جو ہدایت یافتہ ہو وہ ہادی ہی ہوا کرتا ہے, وہ ہدایت پر عمل کرنے والا بھی ہوتا ہے, لوگوں کو ہدایت کرنے والا بھی ہوتا ہے. اسی لیے ہم آئمہ علیہ السلام سے ہدایت کے طالب رہتے ہیں, کیونکہ خدا بند عالم نے ان کو ہادی قرار دیا. اب میں نے کہا اور آپ نے کہا انکم ائمۃ الراشدون المہدیون, یہ جو لفظ مہدی آیا اس پر توجہ کیجئے گا کہ ہمارے ہر امام کا ایک نام ہے, ایک خصوصیت ہے, ایک لقب ہے, اور ہر امام کو ایک خاص نام سے مخصوص کیا گیا. یہاں پر اس زیارت کے اندر جو امام علی نقی نے ہمیں تعلیم کی, اس میں تمام آئمہ کو اول سے لے کے بارہویں امام تک سب کو کہا گیا انکم آئمت المہدیون, آپ سب کے سب مہدی ہیں. اور جب سب کے سب مہدی ہیں تو پھر امام عصر کو خاص طور پر مہدی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے وہ بیان کرتے ہیں کہ چوتھے امام نے بیان کیا کہ منا اسنا عشر مہدیہ, ہم میں 12 مہدی ہیں, کہ جن کا پہلا امام علی ابن ابی طالب اور آخر امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. سب کے سب مہدی ہیں, لیکن امام کو, امام عصر کو خاص طور پر مہدی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ پانچویں امام, امام محمد باقر علیہ السلام نے وجہ بیان کیا. امام نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کو, آخری کو اس لیے مہدی بطور خاص کہا جاتا ہے کہ وہ آنے کے بعد مخفی چیزوں کو آشکار کرنے والے ہیں. وہ مخفی چیزوں کو آشکار کریں گے,
بیان کیا گیا انطاکیہ کے اندر ایک غار سے. اب یہ روایت ہے بحر الانوار کی جس کو نقل کیا آیت اللہ جوادی عاملی نے اس زیارت جامعہ کی شرح کے اندر. میں آیت اللہ جوادی عاملی کی اس کتاب سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان کو مہدی اس لیے کہا جائے گا کہ وہ مخفی امور کو آشکار کریں گے اور ایک غار سے ایک جگہ سے تورات کو اور دیگر اللہ کی آسمانی کتابوں کو نکال کر لائیں گے. فحکمہ اور اس کے بعد حکم کریں گے بین اہل التورات بالتورات وبالانجیل بالانجیل وبالزبور بالزبور. وہ اہل تورات کے سامنے تورات سے حکم سنائیں گے, اہل انجیل کے سامنے انجیل سے حکم سنائیں گے, اہل زبور کے سامنے زبور سے حکم سنائیں گے. وبالفرقان بالفرقان اور جو قرآن کے ماننے والے ہیں ان کو قرآن کے ذریعے سے ان کے درمیان فیصلہ کریں گے. یعنی یہ جو ہم نے آپ نے زیارت وارثہ پڑھی آدم سے لے کر خاتم تک تمام کی جو صفات ہیں جو وراثت ہے وہ امام حسین کے پاس, امام حسین کے پاس سے منتقل ہوئی آئمہ کو یہاں تک کہ پہنچی امام اثر تک, اور تمام آئمہ علیہ السلام تمام انبیاء کی وراثت امام اثر کے پاس ہے. اس لیے امام باقر نے کہا کہ امام مہدی کو مہدی کہا جائے گا کہ وہ مخفی امور کو آشکار کریں گے, تمام اہل آسمان کے دوران درمیان ان کی اپنی کتابوں سے فیصلہ کریں گے, اور پھر زمین توجہ کیجئے گا اور پھر زمین اپنے آشکار اور خفیہ خزانوں کو ان کے سامنے ظاہر کر دے گی. چونکہ امام مہدی کے ہاتھوں کا من جم پائے گا. میں نے پچھلے سال بھی اس سے پچھلے سال آپ کے سامنے جملہ پڑھا تھا, جب بھی پڑھتا ہوں محظوظ ہوتا ہوں, آپ کے سامنے پھر دہرا دیتا ہوں کہ زمین اپنے آرازوں کو آشکار کرے گی, زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی, زمین اپنی پوشیدہ نعمتوں کو امام مہدی کے ہاتھوں پر آشکار کرے گی. زینت جو لفظ آیا روایت کے اندر کہ زمین اپنی زینت کو آشکار کرے گی, بس ایک جملہ پہلے سن چکے ہیں دوبارہ سنتے جائیے. وہ زینت کا جملہ کیا ہے کہ زینت کو ظاہر کرنے کا ایک اصول شریعت نے دیا ہے, زینت ہمیشہ محرموں کے سامنے آشکار کی جاتی ہے. زمین اپنی زینت کو آشکار کرے گی, اپنی زینت کے ساتھ آئے گی, کیونکہ ابھی امام عصر کی حکومت سے پہلے زمین پر نامحرموں کی حکومت ہوگی. جب امام آئیں گے تو محرم اسرار الہی ہوں گے, اس کے تمام اسرار الہی آشکار ہو جائیں گے. درود بھی توجہ ہے عزیزو. امام مہدی کو اس لیے مہدی کیا گیا کہ وہ تمام مخفی امور کو آشکار کریں گے, کوئی شے چھپی نہیں رہے گی, کوئی امر مخفی نہیں رہے گا, ہر چیز آشکار ہو جائے گی, ہر چیز کو آشکار کریں گے. اس لیے ہم نے کہا اشہد انکم الائمۃ الراشدون المہدیون, جن کے ذریعے سے ہدایت پائی جاتی ہے, جن سے ذریعے سے ہدایت لی جاتی ہے. اب یہاں پہ کچھ باتیں بیان کر دوں, امام جب تشریف آئیں گے تو امت کی ہدایت کیسے کریں گے, امام جب تشریف لائیں گے تو امت کی رہنمائی کیسے کریں گے. عزیزوں روایات جو دوران ظہور کے لیے بیان کی گئی ہیں بہت خوبصورت روایات ہیں, کچھ کو بیان کیا تھا آپ کے سامنے. امام ایسے ہدایت کریں گے, امام کے آنے کے بعد ہدایت اتنی عام ہو چکی ہوگی کہ روایت بیان کرتی ہے علم اتنا عام ہوگا, ہدایت اتنی پھیل چکی ہوگی کہ حتیٰ گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین بھی احکام اسلام کو قرآن اور روایات سے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین, یعنی علم اس قدر عام ہو جائے گا, ہدایت اس قدر پھیل چکی ہوگی. وہ دور ہوگا امام کا دور جو علم کا دور ہوگا. یہ ہدایت اسی لیے ہم آئمہ علیہ السلام کے در سے ہدایت حاصل کرتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ خدا بند عالم نے ایک قانون بیان کیا قرآن کے اندر. خدا کہتا ہے کہ افمین یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الی. درود بھیجو محمد والے محمد پر. خدا کہتا ہے کہ کیا وہ شخص کہ جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ اس بات کا سزاوار زیادہ نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے بنسبت اس شخص کے کہ جس کو جب تک خود ہدایت نہ کی جائے وہ کسی کی ہدایت نہ کر سکتا. خدا کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم ان لوگوں کے پیچھے کیوں چلتے ہو کہ جو دوسروں کو ہدایت کرنے کے لیے خود ہدایت کے محتاج ہیں. توجہ چاہوں گا, ان لوگوں کے پیچھے مت چلو کہ جو ہدایت کرنے کے لیے دوسروں سے ہدایت لیتے ہیں پھر آگے بیان کرتے ہیں، تم براہ راست ان کی پیروی میں کیوں نہیں چلتے کہ جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت کرنے کے زیادہ سزاوار ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم علی مرتضیٰ کے راستے پر چلتے ہیں، کیونکہ علی مرتضیٰ نے سلونی کا نعرہ لگایا تھا، علی مرتضیٰ کے علاوہ کئی لوگوں نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو راستہ مشکل ہو جاتا، اس کو خود ضرورت، جن کو خود ضرورت تھی ہدایت کی وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ علی مرتضیٰ اور علی مرتضیٰ کی اولاد وہ ہیں کہ جنہوں نے کسی سے ہدایت حاصل نہیں کی، خدا بند عالم نے ان کو مہدی قرار دیا۔ لہذا انسان اگر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہے، امام کون ہے؟ مہدی ہیں، مہدیوں نے ہدایت یافتہ ہیں۔ بس عزیزوں، آج کی زحمت آپ کی تمام کی، دو تین جملے اور مختصر، اس کے بعد اپنے مصائب کی منزل پر آؤں گا انشاءاللہ۔ انشد انکم الائمۃ الراشدون المہدیون، آج کے دور میں بھی انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ رشد کی ہے، ہدایت کی ہے۔ آج کا دور پچھلے دور کی نسبت میں، آج کا انسان پچھلے دور کی نسبت میں ظاہراً زیادہ آسائش یافتہ ہے۔ جتنا جتنا انسان کی آسائشیں بڑھتی جا رہی ہیں، اتنی اتنی انسان کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ جتنا جتنا انسان آسائشوں کی طرف جا رہا ہے، ہدایت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ جتنا جتنا انسان آگے بڑھ رہا ہے، بظاہر نظر آتا ہے کہ ترقی ہے، مگر کیا آپ اس چیز کو ترقی کا نام دیں گے کہ ایسے بم بنا لیے جائیں کہ جس کو زمین کے کسی حصے پہ مارا جائے تو کئی لوگ، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ آنے واحد میں لقمہ اجل بن جائیں؟ یہ ہدایت ہے؟ یہ ترقی ہے یا ڈسٹرکشن ہے؟ یہ تخریب ہے؟ یہ علم نہیں ہے عزیزوں، یہ تخریب ہے۔ انسان کے پاس یہ مہارت آ گئی، انسان کے پاس یہ صلاحیت آ گئی، لیکن اس صلاحیت کو مہار کرنا ضروری ہے۔ یہ صلاحیت مہار کیسے ہوگی؟ جب ہدایت یافتہ لوگوں کی پیروی انسان کرے گا، جب انسان ہدایت یافتہ لوگوں کے پیچھے چلے گا تو اس کے بعد اپنے علم کو ہدایت کی طرف لے کر جائے گا۔ آج کے دور میں سائنس نے ترقی کر لی، ڈاکٹرز نے بہت ترقی کر لی، یہاں جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں ان کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جسارت نہ سمجھیے گا، جو حقائق ہیں اس کو بیان کر رہا ہوں، یہاں بیٹھنے والا کوئی بھی ایسا نہیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹرز نے ترقی کر لی، سائنس نے ترقی کر لی، پہلے جو کام چیرا لگا کر کیے جاتے تھے اب وہ کام لیزر سے ہو جاتے ہیں، مگر اسی ترقی یافتہ دور میں ایسے بھی ڈاکٹرز موجود ہیں کہ جو بیچارے غریب مریض کا گردہ نکال کر بیچ دیتے ہیں، اس کو خبر نہیں ہوتی۔ علم تو آ گیا، مہارت تو آ گئی، مگر کس چیز کی کمی رہ گئی؟ رشد کی کمی رہ گئی، ہدایت کی کمی رہ گئی۔ علم تو ہے، مہارت تو ہے، وہ افراد کے جو آج لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، سوشل انٹریکشنز میں آپ یہ تمام چیزوں کو جانتے ہیں کہ کتنا آج کا دور مشکل دور ہے۔ انسان آپ اپنے آپ سے بھی پوچھئے گا، لوگوں سے بھی پوچھئے گا، آج سب کے زبان پر ایک جملہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ ایماندار انسان کا ملنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک عام جملہ ہے، آج کے دور میں کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ علم تو بڑھ گیا، صنعت نے تو ترقی کر لی، ٹیکنالوجی تو آگے بڑھ گئی ہے، تو پھر انسان کے اس پہلو کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، لیکن نہیں۔ یہ علم کی ترقی ایک ترقی ہے، علم کے ساتھ ساتھ جب تک عمل نہیں بڑھتا اس وقت تک معاشرہ صحیح سمت میں نہیں رہ سکتا۔ علم کے ساتھ جس چیز کو خداوند عالم نے قرار دیا وہ عمل ہے، اور عمل انسان سیکھے گا کس سے؟ جو صاحبان عمل ہیں۔ لہذا جب انسان نے مکتب اہل بیت کو چھوڑا، جب انسان نے اس در علم کو چھوڑا کہ جس کو رسول اللہ بتا کر گئے تھے کہ انا مدینۃ العلم وعلی ابوہا، جب انسان اس دروازے سے ہٹا تو ہدایت سے ہٹ گیا۔ در علم علی مرتضیٰ ہیں، در علم آئمہ علیہم السلام ہیں، خداوند عالم نے ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مخصوص کیا تھا۔ عزیزوں، آئمہ علیہم السلام کے دو پہلو ہیں، دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت آئمہ کی وہ ہے جو معاشرے میں ان کو ظاہری طور پر ہدایت کرنی ہے، اور ایک جہت وہ ہے کہ جس میں آئمہ نے انسانوں کی معنوی ہدایت کرنی ہے۔ پہلی جہت کے اندر آئمہ علیہم السلام لوگوں کے تعاون کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ذرا دقیق بات ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔ رسول اللہ نے بھی جو اپنی حکومت بنائی، رسول اللہ کی بھی امامت کی دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت کریں، رہنمائی کریں، کیسے؟ حکومت بنا کر۔ لیکن اس حکومت کو رسول اللہ مکے میں نہیں بنا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ مکے میں ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ نے یہ حکومت کب بنائی؟ جب مدینہ میں گئے کام کیا، لوگوں نے تسلیم کرنا شروع کیا اور لوگوں نے اس حکومت کے لیے ساتھ دیا، تو اللہ کا رسول اس حکومت کو بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام کی امامت کے بھی دو پہلو ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک پہلو ظاہری ہدایت، ظاہری رہنمائی جو حکومت کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور ایک پہلو معنوی رہنمائی ہے، معنویت کو ترقی دینا ہے۔ پہلا جو پہلو ہے اس کے اندر آئمہ علیہ السلام لوگوں کے تعاون کے لیے ضروری ہے کہ لوگ تعاون کریں۔ امام علی علیہ السلام 25 سال ظاہری طور پر گوشہ نشین ہوئے، تاریخ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت ساتھ نہیں تھی، لوگ ساتھ نہیں تھے۔ پھر آخری کے 4 سال امام علی علیہ السلام نے آ کے حکومت بنائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ امام علی کے دروازے پر آ گئے تھے۔ امام علی کا خطبہ ہے اپنا کہ لولا الحجہ، اگر میرے اوپر حجت تمام نہ ہوئی ہوتی۔ کس طرح سے حجت تمام ہوئی؟ لوگوں کے آنے کے بعد، یعنی لوگوں نے کہا علی آپ چاہیے، آپ کے علاوہ اب کوئی ہماری اس حکومت کو چلانے والا نہیں ہے۔ امام نے کہا جب لوگوں کے آنے سے، لولا حضور القائم، لوگوں کے آنے سے حجت تمام ہو گئی، اب میں باہر نکلتا ہوں، لوگوں کے لیے حکومت چلاتا ہوں۔ اسی طرح امام حسن مجتبی آئے، میدان میں آئے، لوگوں سے وعدہ لیا کہ دیکھو جو جنگ چل رہی تھی اس جنگ کو جاری رکھیں گے، لیکن لوگوں نے وعدہ کیا، اس کے بعد میدان جنگ سے لوگ پلٹ گئے، امام مجبور ہو کے واپس چلے گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو خطوط آنا شروع ہوئے، تو امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے مسلم کو بھیج دیا، اور جب مسلم نے کہا مولا لوگوں نے آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، تو امام میدان میں آئے۔ ہر امام نے عزیزوں ظاہری حکومت اور ظاہری قیام اور ظاہری ہدایت کی ذمہ داری اس وقت انجام دی جب لوگ ساتھ تھے۔ میں کسی نقطے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، جب ظاہری طور پر لوگ ساتھ تھے تو پھر ائمہ نے ظاہری حکومت اور ہدایت کے کام بھی انجام دیے، اور جب تک لوگ ساتھ نہیں تھے تو ائمہ نے ظاہری ہدایت کا کام انجام نہیں دیا۔ اگر آج زمانے کا ہادی موجود ہے اور ظاہری طور پر حکومت اور ہدایت کا کام انجام نہیں دے رہا، تو مسئلہ وہی ہے جو اس سے پہلے کے ہادیوں کے ساتھ تھا۔ ہادی موجود ہے، ہدایت لینے والا ساتھ نہیں کھڑا، آئمہ علیہ السلام کے ساتھ موجود ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اسی خطبے اپنے خطبوں میں بیان کیا، اصول کافی کا خطبہ آیت اللہ جواد عاملی نے نقل کیا اسی مہدیون کے اوپر، کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر میرے ساتھ، توجہ چاہوں گا، اگر میرے ساتھ فقط اصحاب بدر کی مانند افراد ہوتے، یا جتنے افراد تالوت کے ساتھ تھے اتنے افراد ہوتے، تو قسم با خدا میں حق کو اس کی جانب پلٹا دیتا۔ تالوت کے ساتھ جتنے افراد ہیں، اصحاب بدر کی جتنی تعداد تھی۔ اس کے بعد امام سوار ہوئے، سواری پر تشریف لائے، ایک جگہ ایک بھیڑوں کا ایک گلہ تھا، امام نے ان بھیڑوں کے گلے کی جانب اشارہ کیا اور کہا قسم با خدا اگر اس تعداد میں وہ لوگ ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر میری نصیحت کو سنتے، میرے کہنے پر عمل کرنے والے ہوتے، تو میں حکومت کو اس کے اہل تک پہنچا دیتا۔ کتنی تعداد تھی روایت بیان کر دی، جواد عاملی صاحب نے اپنی کتاب میں بیان کیا، کہا جب ان بھیڑوں کو گنا گیا تو فقط 300 کی تعداد۔ امام کے دو پہلو ہیں، امام کی دو جہتیں ہیں، ظاہری ہدایت، ظاہری رہنمائی، مہدی ہیں، مگر ظاہری رہنمائی کے لیے افراد چاہیے، ظاہری رہنمائی کے لیے لوگ چاہیے، ظاہری رہنمائی کے لیے حکومت کے لیے وہ فداکار چاہیے کہ جو ائمہ کے ساتھ کھڑے ہو سکے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، آج بھی زمانے کا ہادی موجود ہے، زمانے کا ہادی غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں۔ امام میدان جنگ میں ہوا کرتا ہے، میدان میں ہوتا ہے، امتیں غائب رہی ہیں۔ اگر پہلے بھی یہی سنت رہی ہے تو آج بھی زمانے کے امام کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، امت غائب ہے، ہادی غائب نہیں ہے۔ یا اسی طرح سدیر سیرفی کا واقعہ کہ جس نے بیان کیا، اگر چھٹے امام، اب توجہ رکھیے گا، واقعہ سنا ہوگا، چھٹے امام کے سامنے آ کر مولا سے کہا مولا اتنے چاہنے والے ہیں آپ بیان کیوں نہیں کرتے، آپ پر سکوت جائز نہیں ہے۔ سدیر سیرفی امام کا صحابی مخلص، امام سے کہتے ہیں مولا قیام کیجئے، امام سدیر کی طرف رخ کرتے ہیں، کہتے ہیں سدیر کتنے چاہنے والے ہیں، کتنے قربانی دینے والے ہیں، کتنا ساتھ دینے والے ہیں؟ سدیر کہتے ہیں مولا 1,00,000 تو ہوں گے۔ امام تعجب سے کہتے ہیں 1,00,000؟ سدیر کہتے ہیں مولا 2,00,000 ہوں گے۔ مولا کہتے ہیں سدیر 2,00,000 افراد چاہنے والے، ماننے والے، ساتھ دینے والے؟ سدیر کہتے ہیں مولا آدھی دنیا آپ کی گرویدہ ہے۔ سدیر کے سامنے وہ منزل موجود ہے کہ لوگ آتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں کے قائل ہیں. توجہ کیجئے گا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کے قائل تھے مگر مسئلہ حل نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کی فضیلت کو خدا نے اس لیے بیان کیا تھا کہ ان کی فضیلتوں کے قائل بن کر ان کی اطاعت کرنا. امام علی علیہ السلام کی فضیلتوں کے قائل تھے لوگ، کسی نے بھی امام علی کے مقابلے میں اپنے علم کی بات کبھی نہیں کی، کیونکہ تھا ہی نہیں کسی کے پاس تو بات کیا کرتا. کسی نے علی مرتضیٰ کے مقابلے میں اپنی شجاعت کی بات نہیں کی، کوئی تھا ہی نہیں شجاع تو کیسے کرتا. فضیلت کے قائل تھے، فضیلتوں کو سن کے خوش بھی ہوتے تھے، مگر مسئلہ کہاں آیا؟ جہاں پر لوگ موتی نہ بن سکے. عزیزوں، کربلا اسی چیز کو بیان کرنے کا نام ہے. اہل بیت علیہ السلام کی مجلس، امام حسین علیہ السلام کی مجلس انہی حقائق کو برملا کرنے کا نام ہے. ہم جو کہتے ہیں کربلا درسگاہ ہے ہماری درسگاہ کربلا، وہ درس کیا ہے کربلا کا؟ سدیر کہتے ہیں میں نے مولا سے کہا، مولا آدھی دنیا آپ کے کہنے پہ قیام کرے گی، کھڑی ہو جائے گی، ساتھ دیں گے لوگ. امام نے کہا اچھا سدیر بات سن لی. امام چلے، سدیر کو بھی ساتھ لے کر چلے. چلنے کے بعد ایک جگہ پہنچے، دوبارہ وہی ایک جگہ، کچھ ریوڑ تھا، جانور تھے، بھیڑ تھے. امام نے کہا سدیر قسم کا خدا، اب توجہ کیجیے گا، آئمہ علیہ السلام اگر کسی مقصد کے لیے قسم کھائیں تو وہ بات سچی تو ہے ہی ہے، بہت عظیم بھی ہے. آئمہ علیہ السلام ایسے ہی کچھ کہتے ہیں تو وہ سچی بات ہے، ان کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. امام کہا سدیر قسم بخدا، اگر اس تعداد میں ساتھ دینے والے ہوتے تو میں سکوت کو جائز نہ سمجھتا. سدیر کہتے ہیں نماز کا وقت آیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آیا، کیونکہ امام نے بہت بڑی بات کی تھی، کہا تھا قسم بخدا اس تعداد میں ہوتے میں جائز نہ سمجھتا اپنے اوپر سکوت کو. سدیر کہتے ہیں میں نے آ کے گنا، جب میں نے گنا تو ان بھیڑوں کی تعداد فقط 17 تھی، فقط 17 تھی. عظیم تاریخ کا عبرتناک پہلو ہے. وہ آئمہ کے جن کو خدا نے راشد بنایا، مہدی بنایا، ہدایت کا مینار قرار دیا، وہ آئمہ علیہ السلام ظاہری طور پر اگر لوگوں کی رہنمائی نہیں کر پائے تو اس وجہ سے نہیں کہ کوئی معاملہ آئمہ کی طرف تھا، کوئی نقص نعوذ باللہ من ذلک آئمہ کی طرف تھا، نہیں، امتوں کی سستی تھی. آج بھی زمانے کا حادی موجود ہے جو یقین جانیے ہدایت کے لیے ہم سے اور آپ سے زیادہ تڑپتا ہے. ہم اور آپ لوگوں کی مظلومیت کو تصویروں میں دیکھتے ہیں، تڑپتے ہیں، وہ براہ راست آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ براہ راست آنکھوں سے دیکھتا ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، براہ راست امام آنکھوں سے دیکھتے ہیں. فقط دیکھتے نہیں، قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں ان مظالم کو برطرف کرنے کی. اب آپ سوچئے کہ جو قدرت بھی رکھتا ہو، طاقت بھی رکھتا ہو، محبت بھی رکھتا ہو، کیوں؟ کیونکہ حسین کے فرزند ہیں، علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، فاطمہ زہرا کے لفظ جگر ہیں، فاطمہ زہرا کا خون ہے ان کی رگوں میں، جنہیں امت سے محبت تھی، امت نے جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ، مگر فاطمہ زہرا ان کی آل نے کیا کیا امت کے ساتھ؟ امام عصر تو اسی سلسلے کی کڑی ہے. اگر ظاہری طور پر امام ہدایت نہیں کر پا رہا، ظاہری طور کی بات کر رہا ہوں، ورنہ باطن میں جو ہدایت ہے آئمہ کی طرف سے ہے. اگر میں اور آپ کسی ہدایت کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں تو بلا شک و شبہ امام عصر کی ہدایت ہے، ورنہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. اس کو خود امام نے کہا کہ اگر ہم تمہاری طرف سے غفلت کرتے تو دشمن تمہارے اوپر چھا جاتے، دشمن تمہیں توبالا کر دیتے. آج دشمن ہر جگہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے، حسین علیہ السلام کا عزادار آگے بڑھ رہا ہے. یہ امام مہدی کی نصرت ہے، امام مہدی کی مدد ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. مگر ظاہری بات، بس عزیزوں اسی ظاہری حکومت کے لیے جب امام حسین علیہ السلام کے پاس خطوط پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے مسلم کو بھیجا. کیا مسلم؟ لوگوں نے خطوط بھیجے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، مولا آپ آئیے ہماری رہنمائی کیجیے. یعنی الاجل کی صدا کوفے سے بلند ہوئی. الاجل، ہم بھی کہتے ہیں الاجل، کوفے سے صدا بلند ہوئی الاجل کی، مولا آ جائیے، جلد آئیے، ہم ساتھ دینے پر تیار ہیں. عزیزوں یہ تاریخ کی عبرتیں ہیں، تاریخ کا درس ہے، تاریخ کا پیغام ہے کہ بعض اوقات معرکہ ہونے سے پہلے لوگ کہتے ضرور ہیں کہ ہم ساتھ ہیں، جب معرکہ کا وقت آتا ہے تو ساتھ دینے والے کم ہو جاتے ہیں. مسلم نے کہا مولا میں جاؤں گا خدمت کے لیے، مسلم پہنچے کوفہ، اور آپ نے تاریخ کو سنا ہوا ہے، مختصر کر کے مجھے مسائل بیان کرنے ہیں،
راہ حسینیہ کا پہلا شہید ہے مسلم.
مسلم کوفہ پہنچتے ہیں. کوفہ پہنچنے کے بعد جناب مسلم کی بیعت کی جاتی ہے. عزیز و کم و بیش جو نقل کیا گیا روایتوں میں 18,000 افراد نے مسلم کی بیعت کی. یعنی کیا مطلب؟ مسلم سے کہا مسلم آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہے ہیں کہ آپ حسین کے قاصد ہیں, حسین کے نائب ہیں, ہم نے حسین کی نیابت میں آپ سے بیعت کی ہے, اگر حسین یہاں آ گئے تو اپنی جانوں کو حسین کے لیے قربان کر دیں گے. جب مسلم نے اس چیز کو دیکھا حجت تمام ہو گئی, اپنے مولا کو خط لکھ دیا, مولا زمینہ ہموار ہے, لوگ ساتھ دینے پہ تیار ہیں, آپ آ جائیے. امام حسین علیہ السلام کو جب خط پہنچا امام نے اپنا سفر شروع کیا اور کوفے کی طرف روانہ ہوئے. لیکن عزیزوں پھر ہوا کیا, میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ پہلی بیعت جو مسلم کی تھی وہ یقیناً اسی بنیاد پر تھی کہ لوگ حسین کی فضیلت کے قائل تھے, لیکن اس بیعت کو اطاعت کے ذریعے سے پورا کرنا تھا. امام حسین علیہ السلام کا یہ قاصد لوگوں کے درمیان رہا اور وہ وقت آیا کہ ابن زیاد جیسا ظالم حکمران آیا اور اس نے آنے کے بعد سختیاں شروع کر دیں. اور جب سختیاں شروع کر دیں ابن زیاد نے تو اس کے بعد لوگوں نے آہستہ آہستہ چھٹنا شروع کر دیا. لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. اور وہ وقت بھی آیا کہ یہ غریب کوفہ جب عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو دیکھا پیچھے ایک بھی نہیں ہے. عزیزوں یہ مسائب کی گھڑی ضرور ہے, مسائب کا جملہ ضرور ہے, لیکن سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے. یہ سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ آخر 18,000 میں کوئی ایک بھی نہ بچا. مسلم غریب کوفہ ہو گئے عشاء کی نماز کے بعد یکو تنہا اکیلے مسلم. اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ اب مسلم کی تلاش شروع کر دی جاتی ہے. مسلم کے لیے منادی ندا دیتا ہے کہ مسلم جہاں ملے انہیں پکڑ کر دار العمارہ لایا جائے. ابن زیاد اور مسلم کو طلب کرتا ہے. عزیزوں مسلم اس عالم اور غربت میں تمام دروازے بند ہیں, ایک دروازے کے سامنے جا کر بیٹھ جاتے ہیں. جب مسلم ایک دروازے کے سامنے بیٹھتے ہیں دروازہ کھلتا ہے, ایک خاتون جو اپنے بچے کے انتظار میں ہوتی ہے دروازہ کھولتی ہے, کھولنے کے بعد دیکھتی ہے ایک اجنبی موجود ہے, کہتی ہے اے اجنبی تجھے خبر نہیں ہے کہ شہر کے حالات خراب ہیں؟ تو جانتا نہیں شہر کے حالات خراب ہیں, تو اپنے گھر چلا جا. مسلم خاموش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ خاتون دوبارہ آتی ہے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے, چونکہ شہر میں کرفیو لگ گیا, حکومت نظامی حکومت کا اعلان ہو گیا, اسے اپنے بچے کی فکر ہے. دوبارہ دروازہ کھول کے دیکھتی ہے, دیکھتی ہے کہ شخص وہیں بیٹھا ہوا ہے. کہتی ہے شخص میں نے تجھ سے التجا کی تھی کہ اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں, مشکل حالات ہیں, مجھے مشکل میں نہ ڈال, تو یہاں سے چلا جا. مسلم ابن عقیل کہتے ہیں معظمہ اتنا بتا جس کا جس شہر میں کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. اجر و کمال اللہ. جس کا کوئی اپنا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے, جو غریب الدیار ہو وہ کہاں جائے. اتنا سستی ہے کہتے ہیں تو غریب الدیار ہے, تیرا کوئی گھر یا نہیں ہے, تو ہے کون؟ مسلم کہتے ہیں میں مسلم ابن عقیل ہوں, حسین ابن علی کا نمائندہ ہوں. اب جو یہ سنتی ہے کہ یہ مسلم ابن عقیل ہے, حسین ابن علی کا نمائندہ ہے, ہاتھوں کو جوڑتی ہے, معافی مانگتی ہے, کہتی ہے اے میرے مولا کے نمائندے آپ میری دیڑی پہ موجود تھے, مجھے خبر نہ تھی, مولا آپ تشریف لائیے, یہ گھر آپ کا گھر ہے. اجرکم اللہ. ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, یہ تاریخ کا روشن کردار ہے کہ جہاں مرد پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہاں خواتین آگے بڑھ جاتی ہیں. جہاں مسلم کا ساتھ دینے کے لیے کوئی مرد تیار نہیں وہاں یہ خاتون آگے بڑھتی ہیں. کہتی ہے اب چونکہ بات نمائندوں پر آ گئی, اب بات اولیاء خدا پر آ گئی, اب مجھے اپنے گھر کی کوئی پرواہ نہیں ہے, میرا گھر اجڑتا ہے اجڑ جائے, حسین کا نمائندہ قریب نہ رہے. مسلم کو اپنے گھر میں لے کر آتی ہیں, مسلم کے احترام استراحت کا بندوبست کرتی ہیں. عزیز و مختصر کر کے بیان کروں, وہ مرحلہ آتا ہے مسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, مسلم کے اس آنے کی اطلاع اس ضعیفہ کے بیٹے کو ہو جاتی ہے. جا کر اطلاع دیتا ہے, کچھ رات کا پہر گزرتا ہے کہ ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں, سواریوں کے آنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, سواریوں کے پیادوں کے آنے کی آوازیں, ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں. مسلم اپنا اسلحہ اپنی کمر پر سجاتے ہیں, باہر نکلنے کی طرف جاتے ہیں. یہ معظمہ توبہ جس کا نام ہے کہتی ہے, اے شہزادے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ارے اس گھر میں رہ کر اپنے آپ کو پناہ بھی دیجئے, اسی گھر میں رہ کر جنگ بھی لڑیے. ذرا سنیے گا غیرت ہاشمی کا یہ نمائندہ کیا جواب دیتا ہے. کہتا ہے کہ جب یہ لشکر آئے گا یقیناً لشکر کشی کرے گا, یقیناً مقابلہ کرتے ہوئے گھر میں گھسے گا. اے معظمہ میں غیرت ہاشمی کا نمائندہ ہوں, مجھے برداشت نہیں ہے کہ میرے ہوتے ہوئے خاتون کے گھر کی حرمت پامال ہو جائے. میں کہوں گا مسلم ایک خاتون کے گھر کی حرمت کا اتنا خیال ہے, اسی کوفہ کے اندر علی کی بیٹیاں آئیں گی. اے مسلم تمہیں فائق خاتون کے گھر کی حرمت کا اتنا احساس ہے, علی کی بیٹیاں برہ نسل اسی کوفہ میں آئیں گی. اجرکم علی اللہ, وہ منزل بھی آ جاتی ہے کہ حضرت مسلم باہر جاتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں. حضرت مسلم مقابلہ کرتے ہوئے کئی لوگوں کو واسطے جہنم کرتے ہیں, فوج کو بلایا جاتا ہے. ابن زیاد کہتا ہے کیا بات ہو گئی ہے, ایک لڑنے والا ہے اس کے لیے دستوں پر دستے جاتے ہیں. کہنے والے کہتے ہیں تمہیں خبر نہیں ہے, ارے یہ بنی ہاشم کا نوجوان ہے, یہ بنی ہاشم کا لڑائی کرنے والا ہے. عزیزوں لڑ دستے پہ دستے آتے ہیں, گڑا کھودا جاتا ہے, مسلم کو ہیلے بہانے سے گڑھے کے نزدیک کیا جاتا ہے. مسلم گڑھے میں گرتے ہیں, ہر طرف سے تیر آنا شروع ہوتے ہیں, پتھر مارے جاتے ہیں, مسلم کو گرفتار کیا جاتا ہے. اجرکم علی اللہ, مظلومیت ضرور ہے کربلا والوں کی, مگر مظلومیت میں شجاعت بھی دیکھیے گا. مسلم کو قید کر کے لایا جاتا ہے, ہرانے والا ابن زیاد کے سامنے سر جھکاتا ہے, امین کہہ کر سلام کرتا ہے. مسلم اپنے سر کو بلند کر کے کھڑے رہتے ہیں. کہنے والا کہتا ہے مسلم تو نے امیر کوفہ کو سلام نہیں کیا, اپنی گردن کو نہیں جھکایا. مسلم کہتے ہیں امیری حسین میرا سردار فقط حسین ہے, میں اپنی گردن کٹوا سکتا ہوں مگر حسین کے علاوہ سر نہیں جھکا سکتا. اجرکم علی اللہ, وہ مرحلہ آتا ہے مسلم سے وصیتیں پوچھی جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ وصیت تو یہ ہے کہ میں جب یہاں آیا تھا میں مقروض ہو گیا تھا, میرے قرض کو ادا کر دیا جائے. دوسری میری وصیت یہ ہے, میں نے مولا کو لکھ دیا تھا مولا کوفہ آمادہ ہے, آپ آ جائیے, میرا مولا اپنے گھر والوں کے ساتھ آ رہا ہے. میرے مولا کو خبر دو مولا اہل کوفہ نے وفا نہ کی, ارے بیویوں کو لے کر یہاں نہ آئیے گا. اس کے بعد مسلم کہتے ہیں پیاس کی شدت ہے, کچھ پانی مل جائے. مسلم کے لیے پانی کا پائپ جلایا جاتا ہے, مسلم اپنے ہونٹوں کے نزدیک کرتے ہیں, کٹا ہوا ہونٹ اس سے پانی کوزے میں جاتا ہے, مسلم پانی نہیں پی پاتے. دوسرا کوزا لایا جاتا ہے, پھر ہونٹا کا خون کوزے میں جاتا ہے. تیسری مرتبہ جب ہوتا ہے مسلم کہتے ہیں شاید مشیت الہی یہی ہے, میں پیاس کی شدت سے اس دنیا میں جاؤں. میں کہوں گا مسلم تم حسین کے وفادار ہونا, ارے تمہارا مولا بھی پیاسا ذبح کیا جائے گا. ایک آپ ہو جو پیاس کے عالم میں اس دنیا سے جاؤ گے, ایک ابو الفضل العباس ہے نہر میں پہنچ کے پیاسے ذبح کیے جائیں گے. اجرکم علی اللہ, مسلم جاتے ہیں, مسلم کو لے جایا جاتا ہے, دار المارا کی چھت پر جاتے ہیں عزیزوں, بلندی سے بیلچے کی طرف پھینکا جاتا ہے. اللہ اللہ, مسلم کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا اور دار المارا کی چھت سے پھینکنا چاہتے ہیں. مسلم رخ کرتے ہیں, آواز دیتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ, اے میرے مولا میرا سلام قبول ہو. ہوا کے دوش میں آواز مسلم حسین کی سماعت سے ٹکراتی ہے. حسین چلتے ہوئے کہتے ہیں وعلیک السلام یا مسلم, لوگ پوچھتے مولا یہ کیسا سلام اور جواب ہے. امام کہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہو,
اپنی انگلیوں کے درمیان دکھاتے ہیں، مسلم دار العمارہ کی چھت سے گرا دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ امام نے وہاں پر قیام فرمایا، کہا مسلم کی بچی کو لے کر آؤ۔ مسلم کی بچی کو لایا گیا، مولا نے اپنی آغوش میں بٹھایا، دست شفقت کو پھیرا، ہاتھوں سے بالیاں بہنائی۔ ارے یہ بھتیجی دیکھ رہی تھی، دیکھ کر کہہ دیا چچا انداز شفقت تو ایسا ہے جیسے کسی یتیمہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ حسین کہتے ہیں میری بیٹی تو یتیم ہو گئی، مگر جب تک حسین ہے خود کو یتیم نہ سمجھنا۔ ارے اس معاملے پہ ہم پڑھنے والے یہی کہتے ہیں، مولا اگر سکینہ نزدیک ہے تو اسے ذرا ہٹا دیجئے، ایسا نہ ہو وہ انداز یتیمی ذہن میں بٹھا لے۔ ارے جب کر آپ جائیں گے سکینہ سے کہیں گے، سکینہ تیری یتیمی کا وقت آ گیا۔ سکینہ سوچے گی آنے والا کوئی آئے گا، دست شفقت پھیرے گا، مگر سکینہ تیری یتیمی کا انداز زدہ ہے، آنے والا آئے گا ضرور، کوئی تماشا مار دے آئے گا، کوئی دامن میں آگ لگا۔
بارِ الٰہی اس مجلس و توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، ہم سب کو مکتب اہل بیت اس کی معرفت عنایت فرما، اس پر عمل کرنے، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جہاں کئی مومنین مجاہدین مقدس مقامات کی حفاظت کر رہے ہیں، تمام مجاہدین کی حفاظت فرما، مخصوصاً سیدہ زینب کے حرم کے محافظوں کی حفاظت فرما، اسراء میں ہونے والے زخمیوں کو شفا عطا فرما، اسراء میں ہونے والے شہیدوں کو حضرت عباس کے ساتھ محشور فرما، تمام مراجع عظام کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، پاکستان کو استحکام عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کی خدمت کا شرف عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔